بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، والنفل عن الله كرنا.
اللہ تعالیٰ عنہ کی اور والدہ پاؤں لینے کا یہ رویہ میرے اور آپ کے لیے بھی نمونہ ہے. اللہ عز وجل ہمیں بھی ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کی سند جو آپ نے سنی، قال امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ قال حدثنی سلیمان ابن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. اور اس حدیث کا متن شروع ہوتا ہے: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اس حدیث کا ترجمہ جیسے آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے پرہیز کرو، بچ جاؤ. وہ سات ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے ہیں؟ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور میدان جنگ میں بھاگ جانا جب مسلمان اور کافر آپس میں مٹ بھیڑ ہو جائیں، اور کسی بھی پاک دامن عورت جو بھولی بھالی ہے اس پہ تہمت لگانا. ان سات قسم کے گناہوں سے بچ جاؤ جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سات گناہوں کا تذکرہ کر کے دیگر ایسے ہی کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، جن میں چوری بھی ہے، جن میں زنا بھی ہے، جن میں دھوکہ بھی ہے، اور خیانت بھی ہے، اور جھوٹ بھی ہے، اور اسی طرح کے ہی گناہ ایسے گناہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دردناک عذاب ہوگا، جن کے بارے میں فرما دیا وعید شدید ہے، سخت وعید اس کے بارے میں آئی ہے، تو ہر وہ گناہ جس کے بارے میں لعنت کا تذکرہ آ جائے، جس کے نتیجے میں عذاب علیم دردناک عذاب کی بات آ جائے، جس کے بارے میں سخت وعید آ جائے، جس کے بارے میں انسان کو ذلیل کر دینے والے عذاب کا تذکرہ آ جائے، تو یہ کچھ علامتیں ہیں جس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سات کا تذکرہ کر کے امت کو تنبیہ کی ہے۔ اس حدیث کا کوئی بھی سبب ورود کسی حدیث میں موجود نہیں، اور یہ حدیث متفق علی صحتی ہی ہے کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ سنن النسائی ہے، السنن الکبریٰ ہے، السنن الصغریٰ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنن ابی داود ہے، شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب ہے، صحیح ابن حبان ہے، اور صحیح الجامع کے اندر بھی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ تو یہ دس کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جس حدیث کو ابھی آپ نے سنا، ہم حسب سابق اس کے مسائل اور اس کی تفصیلات کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہیں گے، اور وہی چند باتیں جن کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، وہ سات باتیں، وہ سات گناہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موبقات کہا ہے، ہلاک کر دینے والے گناہ کہا ہے، وہ کون سے گناہ ہیں؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی بھی جان کو ناحق قتل کر دینا، واكل الربا، سود کھانا، واكل مال اليتيم، یتیم کا مال کھانا، والتولي يوم الزحف، میدان کارزار میں کافر کے سامنے سے دوڑ جانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ایسی مومنہ عورتیں جو پاک دامن بھی ہیں بھولی بھالی بھی ہیں ان پہ تہمت لگا دینا۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی تفصیل ہم پچھلے احادیث میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں صرف چار باتوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے ذات کے برابر کسی ذات کو سمجھنا، اللہ عزوجلال کی ذات میں کسی کو شریک سمجھنا، اللہ عزوجلال کی صفات جیسی کسی کی صفات سمجھنا، اللہ عز و جلال جیسے ناموں کی طرح کسی دوسرے نام کو اتنی عزت اور احترام دینا اور کہنا کہ اس کے بھی اچھے نام ہیں۔ اللہ عز و جلال جس طرح ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، تنہا ہے اور لاسانی ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اسی طرح اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال اور لاسانی ہیں، بے نظیر ہیں، وہ یکتا ہے، جو صفات اللہ تعالی کی ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح خالق و مخلوق برابر نہیں ہو سکتی تو ان کی صفات کیسے برابر ہو سکتی؟ بلکہ مخلوق کے اندر ہاتھی بھی ہے چونٹی بھی ہے، پاؤں ہاتھی کا بھی ہوتا ہے چونٹی کا بھی ہوتا ہے، جب مخلوق آپس میں برابر نہیں ہے تو خالق کے بارے میں یہ سوچ کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ایسا انسان ہو جس کے اندر خالق کی صفات ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ چار باتیں جو ہمیشہ یاد رکھنے والی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6861 کہ کائنات میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا، ان تدعو للہ ندن وہو خلقک، اللہ ذوالجلال نے ہی تو تمہیں پیدا کیا ہے اور تم اللہ ذوالجلال کے برابر کسی اور کو سمجھو، اس کا شریک بناؤ، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، اگر شرک پہ موت آ گئی تو اس کی کوئی معافی نہیں، کوئی ایکسکیوز اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کریں گے۔ زندگی زندگی میں، ہوش و حواس میں، موت سے پہلے پہلے جب بھی آپ توبہ کر لیں اللہ معاف کر دیں گے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی شرکیات کا ارتکاب کر بیٹھا کوئی، اچھا سا وضو کرے، دو رکھتے پڑے، ہاتھ اٹھا لے اور کہے آئندہ سے میرے مالک میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ عز و جلال معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا، ساری زندگی اگر آپ سجدے کرتے رہیں، ساری زندگی اپنے ہاتھوں کو صدقے سے نہ روکیں، ساری زندگی خیر خائیاں کرتے رہیں، اگر شرک ہے اس کے ساتھ، نہ آپ کی عبادتیں قبول ہیں، نہ ریاستیں قبول ہیں، نہ یہ فلاحی اور رفاعی امور قبول ہیں، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ توحید ہے تو ان اعمال کی قدر ہے، اگر توحید نہیں شرک ہے تو کسی عمل کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا
اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، کریں گے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جلال قیامت کے دن مشرک سے کہیں گے، اچھا یہ بتاؤ، لو کانت لک الدنیا ومثلها معها اکنت مفتدیا بها، آج اگر میں تمہیں پوری دنیا کا مالک بنا دوں اور جتنی دنیا تھی اتنی ایک اور دنیا کا مالک بنا دوں، کیا اس جہنم سے بچنے کے لیے یہ دونوں دنیا مجھے بطور فدیہ دو گے؟ وہ کہے گا ہاں میں دے دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے، لقد اردت منک اہون من ھذا فابیت، میں نے دنیا میں اس سے بھی معمولی چیز کا تقاضا کیا تھا، بس شرک نہ کرنا، فابیت، تو نے انکار کیا، آج میرے پاس تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے زندگی میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال شرک کی ہوا سے بھی بچائے. اور آپ حیران ہوں گے کہ 18 پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کیا ہے اور آخر میں کیا فرمایا,
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
انبیاء, رسل, سلیکٹڈ شخصیات. اب نبی ایک ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جس کو اللہ نے پورے معاشرے سے چنا ہے, چنیدہ ہستیاں. اگر وہ بھی شرک کرے, ایک نہیں 18 پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اگر وہ بھی شرک کرے تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ان کی بھی زندگی کی ساری عبادتیں اور ریاضتیں اور نیک عمل ضائع ہو جائیں گے. اس لیے اس دوسری بات کو یاد رکھنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کہیں اگر شرک ہو گیا تو ہماری زندگی کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بات جو یاد رکھنے والی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ رب تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے, آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا, اور فرمایا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جلال بہت زیادہ غضب میں آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ, شرک کرنا کیسا گناہ ہے کہ اللہ عز و جلال بہت غضبناک ہوتے ہیں. یہ صحیح الجامع کی 198 حدیث کا نمبر ہے. یہ پیغام دے رہی ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو اسے شرک سے بچنا چاہیے. اور چوتھی بات شرک کے حوالے سے یاد رکھنی چاہیے, اصل میں شرک جو ہے اس کا نتیجہ جہنم ہے, اس کا نتیجہ جہنم ہے, اور جہنم میں بھی ایسا رہے گا کہ جہاں سے نکل نہیں پائے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے, تو اگر قیامت کے دن وہ جہنم میں چلا بھی جائے گا, اگر اس کی توحید ہے تو سزا بھگتنے کے بعد اسے نکال لیا جائے گا. لیکن مشرک ایسا انسان ہے کہ اس کے نکلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للظالمين من أنصار.
جو شرک کرتا ہے اس پہ اللہ نے اصل میں جنت حرام قرار دے دی ہے. ومأواه النار, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمين من انصار, یہ چونکہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج معمولی سے ظلم کی داستان اگر وائرل ہو جائے سوشل میڈیا پہ, نہ جانے 1 سے 10 سے 100 طاقتیں حرکت میں آ جاتی ہیں. بلکہ کسی جانور کے ساتھ بھی ظلم ہو جائے تو بڑی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آ جاتی ہیں. لیکن آج وہ علم اور دانش کہاں چلی گئی؟ دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے, اور یہ شرک کس طرح عام ہے, کوئی اس جگہ جھک رہا ہے, کوئی اس انسان کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, کوئی اس قبر کی مٹی کو چاٹ رہا ہے، کوئی اس طرح شرک کر رہا ہے، لیکن کوئی طاقت حرکت میں نہیں آتی. اور قرآن نے یہ طے کر دیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حقوق کو سلب کرنا چاہتا ہے، جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے لاکھوں نعمتوں سے نوازا، وہ اس رب کو بھول بیٹھا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ عز و جلال ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے. ہلاک کر دینے والا دوسرا گناہ جادو کرنا ہے. جادو عربی زبان میں السحر، جس کو کہتے ہیں سحر یا سحر، اس کا مطلب ہوتا ہے ہیلا کرنا، دھوکہ دینا، اور کسی چیز کو حقیقت سے پھیر دینا، باطل کو حق بنا کے ظاہر کرنا، ملمہ سازی کر کے کسی چیز کو پیش کرنا اور دیکھنے والے حیران رہ جائیں. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے السحر هو مرکب من تأثیرات الارواح الخبیثہ وانفعال القوی الطبعی عنها. جادو مختلف خبیث روحوں اور طبع قوتوں سے ترکیب پانے والی چیز کا نام ہے. کیسے یہ طبی طاقتوں کو خبیث بنایا جاتا ہے؟ جنوں سے مدد، اور اسی طرح شیطانوں سے مدد، اور اسی طرح ایسے خبیث لوگ، ناپاکی میں زندگی گزارنے والے، وہ اس کام کو کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. کوئی پاکیزہ پاک دامن انسان نہ جادو کرتا ہے اور نہ ہی کرواتا ہے. جس انسان کا جتنا خود سے باطن ہوتا ہے، جتنا اس کا باطن برا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اس طرح کی حرکات میں اپنی زندگی کو لگا دیتا ہے. ابن العربی بیان کیا کرتے تھے ہوا کلام مؤلف يعظم فيه غير الله وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات. جادو ایسے الفاظ کے مجموعے کا نام بھی ہے جس کے ذریعے غیر اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے اور کائنات کی تقدیر غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے کہ تقدیر اب یہ فلان جو ہے وہ بنائے گا، حالانکہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیے ہیں. خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے ان تقدیروں کو لکھ دیا. جادو کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقی جادو، ایک ہے خیالی جادو. حقیقی جادو سے کیا مراد ہے؟ یہ جادو انسانی جسم پر بیماری کی شکل میں بھی اثر کرتا ہے، اور یہ بیماری اتنا طول بھی پکڑ سکتی ہے جس کے نتیجے میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے. یہ جادو محبت کرنے والوں میں جدائی بھی ڈال سکتا ہے، جیسا کہ زوجین ہے، میاں بیوی کی محبت سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں، ان کی محبت کو پارا پارا کرنے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے. اسی طرح بغض رکھنے والوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے بھی طلسم پیش کیے جاتے ہیں کہ فلان شخص اگر آپ کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو میں جادو نعوذ باللہ کروا کے محبت پیدا کر دیتا ہوں. اس کو حقیقی جادو کا نام دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبید بن اعصم اس نے جادو کیا تھا. یہ انسان جو یہودی انسان تھا اس نے کس طرح ایک گڑیا بنائی اور گڑیا بنانے کے بعد 11 سوئیاں لگائیں اور اس کو بئر زروان زروان نامی کنویں کے اندر دو پتھروں کے درمیان اس کو کھجور کے گابے میں ڈال کے رکھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا, یہ اس کی حقیقت ہے. تو اللہ عز و جلال نے فوراً جبریل امین کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جو بئر زروان گئے, انہوں نے اس پتھر کے نیچے اس گڑیا کو نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اس وقت پھر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور یہ دونوں صورتوں کی 11 آیات ہیں. تو ایک آیت پڑھتے اور ایک سوئی نکال دیتے, جو ہی یہ 11 آیتیں مکمل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے تمام اثرات ختم ہو چکے تھے. حقیقی جادو کے ساتھ ایک خیالی جادو بھی ہے, آج کل کے دور میں اس کو پمبا بھی کہا جاتا ہے, یہ دھوکے بازی کا نام ہے. مشعوذین جو اس وقت تماشا کرنے والے لوگ ہیں وہ انسانی آنکھوں پہ اس طرح کا تلسم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے اشارات استعمال کرتے ہیں جس سے لوگوں کو گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے, حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. اگر آپ اس حقیقت کو پہچاننا چاہیں تو کسی بھی یہ مشعوذ ایسا جو تماشا کرنے والا بیٹھا ہو, کوئی ایسا کرتب دکھا رہا ہو کہ میں یہ کروں گا آپ کے سامنے وہ کروں گا, صرف ایک مطلب آیت الکرسی پڑھ لیں, وہ منتیں آپ کی کرے گا اور اس کا یہ جادو وہاں نہیں چل سکے گا. آنکھوں کا دھوکہ جو ہے یہ ایک خیالی جادو ہے. تو اس خیالی جادو کو کرنے کے لیے شیاطین سے تعاون لیا جاتا ہے, شیاطین سے مراد جن بھی ہیں, اور واقعتاً ایسے لوگ ناپاک قسم کے خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور خبیثوں کے خبیث دوست بن ہی جاتے ہیں, جس طرح نیک لوگوں کے صالح اور پاکیزہ لوگوں کے پاکیزہ دوست ہوتے ہیں, اسی طرح نیک آدمی کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں تو خبیث آدمی کے لیے خبیث لوگ بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کے نقصانات کے متعلق امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اس جادو جس کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے, جس کو ہلاک کر دینے والا گناہ کہا گیا ہے, اس سے بچو, نہ تم کسی جادوگر کے پاس جاؤ, نہ تم جادو کرو اور نہ ہی جادو کرواؤ. اور اگر جادوگر مرد ہو یا عورت ہو, اگر پتہ چل جائے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی سزا یہ ہے, ثابت ہونے کے بعد اس کی گردن تن سے جدا کر دی جاتی ہے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2230, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من اتا عرافا, جو شخص کسی عراف کے پاس, عراف کس کو کہتے ہیں, چند زاویے بنا کے بتانے والا کہ آپ کی چیز یہ گم ہوئی ہے تو فلاں کے پاس, عراف اس کو بھی کہتے ہیں جو چند مقدمات چند فلسفیانہ طریقے سے یا ایسے شیاطین کی مدد سے اپنے حساب لگا کے بتائے گا فلاں نے جادو کیا. عراف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آئے, اور اس کو کاہن بھی کہتے ہیں, اور آ کر صرف اتنا پوچھ لے, فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ, بتائیے اس چیز کے بارے میں, صرف کاہن کے پاس جا کر پوچھ لینا، اس کو اس قابل سمجھنا کہ یہ کچھ بتا پائے گا، لم تقبل له صلاة اربعین لیلہ، 40 دن تک اس پوچھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صرف پوچھنا، صرف کاہن جادوگر کو اس قابل سمجھ لینا کہ یہ کچھ صحیح بتا پائے گا، 40 دن کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات جو سمجھائی ہے، جو قرآن مجید کے الفاظ امت تک پہنچائے ہیں، وہ یہ ہیں،
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ولا يفلح الساحر حيث اتى۔
جادوگر دنیا اور آخرت کی کامیابی کامرانی سے محروم رہتا ہے، یہ شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں چونکہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے یہ ذلیل ہی ہوگا، یہ دنیا میں بھی ہلاکتوں کا ہی سامنا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاکتوں کا ہی سامنا کرے گا۔ بلکہ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی جو صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے، لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له، وہ شخص جو فال نکالتا ہے یا نکلواتا ہے، توتا بیٹھا ہے اس کو ایک کاٹ دے گا، اچھا کس کو یہ اپنی چونچ میں لیتا ہے، فال، کہانت کرتا ہے یا کرواتا ہے، جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، لیس منا، ایسے بد نصیب کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ فال نکالنا اور اسی طرح کسی چیز کی بدشگونی لینا کہ یہ چیز نحوست والی ہے، اور تیسرا جادو کرنا اور کروانا، ان کاموں میں جو پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایسے انسان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بعض نے تو اس کا مفہوم یہ لکھا ہے، لیس منا، وہ میری امت سے ہی خارج ہے۔ چوتھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جادو کرنے والا ہر قسم کے اجر و ثواب سے محروم انسان ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الساحر الذي يعمل السحر، ایسا جادوگر جو جادو کرتا ہے، ولم يعمل ذلك له غيره، اور کسی نے اس کے لیے یہ عمل نہ کیا ہو، هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه، اس کی مثال تو اس انسان کی طرح ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ عزوجل جلال نے بیان کیا ہے،
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،
تحقیق وہ لوگ جان چکے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو انہوں نے یہ کام خریدا ہے یہ عمل کیا ہے، میں لہو فی الاخرت من خلاق، ان کے لیے قیامت کے دن کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے امام مالک کہا کرتے، فارا ان یقتل ذالک اذا عمل ذالک هو نفسه، جب یہ سحر، جب یہ جادو، جب یہ منتر خود کرتا ہے ثابت ہو جائے تو ایسے انسان کو قتل کر دیا جائے گا. پانچویں بات جو شریعت نے سمجھائی ہے، جادو کرنے والا یا جادوگر کے پاس جانے والا اور جا کے کاہن نجومی جادوگر کی بات کی تصدیق کرنے والا، یہ حقیقت میں شریعت کا انکار کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتى عرافا، جو کسی عراف کے پاس چلا جائے، او ساحرا، کسی جادوگر کے پاس چلا جائے، او کاہنا، کسی کاہن نجومی کے پاس چلا جائے، فسألہ، اس سے پوچھے جو پوچھنا چاہتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور جو کچھ وہ کہے اس کو مان لے کے صحیح کہہ رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کاہن نجومی جادوگر اس کی بات کو مان لیتا ہے تو یہ اس قرآن کا کافر اور منکر ہو جاتا ہے جو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا. یہ صحیح الترغیب کی روایت 3048 بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت تھوڑی قیمت کے بدلے کفر کو خریدنا چاہتے ہیں. چھٹی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے ذریعے بتائی گئی کہ امت تک یہ بات پہنچائیں، جادو کفر اور نفرت کا موجب ہے. جادو سے انسان کافر بھی ہو سکتا ہے اور جادو سے معاشرے کے اندر محبت کی بجائے نفرت کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی بات کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ،
اور وہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے. ان کو شیاطین کہہ دیا، کن کو؟ جو شیطانوں کی چیزیں پڑھنے والا پڑھتا ہے وہ بھی شیطان بننے کی کوشش کرتا ہے. تو جادوگروں کا یہ راستہ شیطانی راستہ ہے. یہ مت سمجھے کہ آج میں نے فلاں شخص پہ جادو کروانے کی کوشش کی ہے تو میں بہت کمال کر رہا ہوں, یہ شیطان بن رہا ہے. اور اللہ عز و جلال نے ساتھ یہ لفظ استعمال کیے, وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا, یہ شیطان انہوں نے کفر کیا ہے. تو جادوگر جب جادو کرتا ہے تو وہ کفر کی طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے. اور آگے جا کر اللہ عزوجل جلال نے ایک بات بیان کی ہے کہ جادوگر سیکھتا یہ ہے, کیا چیز؟ ما يفرقون به بين المرء وزوجه, میاں بیوی کے درمیان نفرت, بغض, دشمنی, عداوت پیدا کرنے کی کوشش جو کی جاتی ہے جادو کے ذریعے سے. اس لیے اللہ تعالی نے ان کا نتیجہ بھی بیان کر دیا, ما له فی الاخرت من خلاق, ایسے لوگ آخرت میں محرومیوں کو سمیٹنے والے ہیں. ساتھی بات جو شریعت نے ہمیں سمجھائی ہے کہ جادو کرنے والے کا اگر پتہ چل جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. ابو شعثہ جابر بن زائد بیان کرتے ہیں, کنت کاتبا, میں کتابت کرنے والا تھا, لجز ابن معاویہ عم الاحنف ابن قیس, احنف بن قیس کے چچا جز بن معاویہ کا میں کاتب تھا, اذ جاءنا کتاب عمر قبل موتی, موت سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک خط موصول ہوا, یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے یہ خط انہیں ایک سال پہلے لکھا. اقتلوا کل ساحر, تم جو بھی جادوگر ملے اس کو قتل کر دو. وفرقوا بین کل ذی محرم من المجوس, مجوسیوں میں سے جس نے اپنی کسی محرم عورت سے شادی کر رکھی ہے, خواہ وہ مجوسی ہے, ان کی جدائی کروا دو. وانہوہم عن الزمزم, اور جو لوگ کھانا کھاتے وقت گنگناتے ہیں ایسے لوگوں کو روکو. فقتلنا فی یوم ثلاثۃ سواحر, جو ہی ہمیں یہ خط ملا تو ہم نے ایک دن میں تین جادوگروں کو قتل کیا. وفرقنا بین کل رجل من المجوس وحریمه فی کتاب اللہ, اور وہ مجوسی لوگ جو تھے تو مجوسی لیکن انہوں نے اپنے ہی ایسے محارم محرم رشتوں کے ساتھ شادیاں رچائی ہوئی تھیں, ہم نے ان کو بھی جدا کر دیا. ابن قدامہ بیان کرتے ہیں کہ جادوگر کی سزا قتل ہے, اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, جندب بن عبداللہ, جندب بن کعب اور قیس بن سعد, عمر بن عبدالعزیز اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ الجمیع اور امام مالک رحمہ اللہ, ان سب کا یہی موقف ہے آثار کی روشنی میں کہ جادوگر کا اگر پتہ چل جائے, دلائل سے ثابت ہو جائے تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے. یہ ایک ایسا تفصیلی موضوع ہے جس کے بارے میں صرف آپ نے سات باتیں سنی ہیں, چونکہ حدیث میں بقیہ باتیں بھی ابھی باقی ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کی تفصیلات, جادو کیسے ہوتا ہے, کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور ان کو زائل کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے, اس زمن میں انشاءاللہ ہم گزارشات پیش کریں گے. سر دس یہ سات باتوں کے ساتھ تین باتیں شامل کر کے دس پوری کر لیجئے. آٹھویں بات جو میں اس زمن میں بتانا چاہوں گا, جادو ہمیشہ اس وقت ہوگا جب آپ صبح و شام کے اذکار اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کریں. جب تک آپ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں, ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں, دنیا کا کوئی جادو آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے دم کیا کرتے، لیکن جب آخری صورتیں نازل ہو گئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں نازل ہونے کے بعد پھر آپ ان کو پڑھ کے ہی دم کیا کرتے تھے. تو آپ کو صبح شام کے اذکار اور پاکیزہ رہنا یہ اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے. آپ کسی بھی جادو، کسی بھی ٹونے سے اپنے آپ کو نظر بد سے بچا پائیں گے. نویں بات جو اس زمن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اللہ نہ کرے ایسا کوئی اگر مرحلہ زندگی میں آ جائے تو شریعت کامل ہے، شریعت مکمل ہے، شریعت نے اس کی روشنیاں دی ہیں کہ آپ کو علاج کیسے کرنا ہے. شرعی علاج، قرآن سے علاج، حدیث سے علاج، اور وہ اذکار، وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی، بیان کی، سکھائی، پڑھ کے سنائی، اور بلکہ آپ خود بھی دم کیا کرتے، تو ان اذکار، دعاؤں، آیات قرآنیہ اور احادیث سے تجاوز نہ کیجئے. کسی جادوگر، کسی بھی کاہن، کسی بھی نجومی کے پاس اپنے ایمان کو ختم کرنے کے لیے مت جائیے. دوسری اور آخری بات، اس زمن میں آپ کو بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے، جانا تو پڑے گا، مجبوری ہے، جادوگر کے پاس جانا تو پڑے گا. مجبوری نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کمزوری ہے. اگر شریعت نے اس کا علاج نہیں دیا تو یہ تو ایک بہت بڑا سائن آف انٹروگیشن ہے کہ شریعت مکمل ہی نہیں ہے. اگر شریعت نے علاج دیا ہے تو پھر توکل کس چیز کا نام ہے؟ پھر اللہ کی طرف رجوع کے کیا ثمرات ہیں؟ پھر اللہ کے رسول کا جادو کیسے ختم ہوا؟ اس لیے تو سیدنا صحابی جو ہیں عقبہ بن عامر، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، ہر نماز کے بعد دو سورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اور جو ہر نماز کے بعد ان دو سورتوں کو پڑھتا ہے رب تعالی کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اور آپ اللہ نہ کرے اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی شخص ایسا ہے تو آپ اس کو چیک کرنے کے لیے ایک دو باتیں یاد رکھیے گا. جو شخص آپ کو جاتے ہی آپ کی والدہ کا نام پوچھے، آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں جانے والا انسان ہے. کوئی بھی انسان جو آپ کو اس بات کی طرف بلائے کہ آپ اس وقت آئیے گا جب آپ نپاکی کی حالت میں ہوں، آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ نیگیٹو محرکات میں زندگی گزارنے والا انسان ہے. مت اس کے شعوذہ سے، مت اس کی اس کاری گزری سے پریشان ہونا کہ اس نے تو ہمارے سامنے یہ کر دیا، اس نے تو ہمارے سامنے یہ دکھا دیا. یہ سب شعوذہ بازی ہوتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہوگا ایک نام حجاج بن یوسف، لکھنے والے اس کو ظالم لکھتے ہیں اور واقعتاً بہت ظلم کیا اس نے، لیکن اس نے تین ایسی نیکیاں کی ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں. پہلی نیکی، یہ قرآن مجید پہ جو اعراب لگے ہیں زبر زیر پیش، اس کا اہتمام کرنے میں اس کا بہت کردار ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو عربی نہیں جانتے، جو عرب نہیں تھے، دوسرے لوگوں کے لیے آسانی سے پڑھنے کے لیے اس بات کا اہتمام کروایا. دوسری اس کی نیکی یہ تھی کہ وہ نماز کی پابندی بہت کرواتا تھا، حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا شاید اس سے پہلے بھی کہ وہ نماز جب کھڑی ہوتی تو لوگوں کو نماز کی پابندی کروانے کے لیے بھیس بدل کے جایا کرتا تھا. ایک دن جب گیا تو ایک لنگڑا انسان اپنی شاپ پہ بیٹھا تھا، اس سے پوچھا آپ نماز کری کیوں نہیں گئے؟ کہتا ہے مجھ سے تو چلا ہی نہیں جاتا. کہتا ہے اچھا. واپس گیا، بھیس بدل کے آیا، برتنوں کی دکان تھی اتفاق سے، کہتا ہے وہ برتن مجھے اتار کے دو. ظاہر ہے کلائنٹ نے آ کے کہا ہے, شاپ کیپر کیا کہے گا؟ اس نے نہیں دیکھا کہ میری ٹانگ کٹی ہے یا میں لنگڑا ہوں, آرام سے اس نے جمپ لگایا اور برتن اتار کے دے دیا. کہتے اچھا یہ برتن اوپر سے اتر سکتا ہے, مسجد نہیں جا سکتے. واپس گیا, حالانکہ یہ علاج نہیں ہے جو اس نے کیا, اس لنگڑے انسان کو بلایا اور اس کی گردن اتار دی. راوی روایت کرتے ہیں کہ اگلی نماز میں پہلی دو صفوں میں صرف لنگڑے بیٹھے تھے, کوئی سالم انسان نہیں تھا. اس انداز سے اس نے پابندی کروائی. اور تیسری اس کی نیکی تھی, جادوگر اس نے اکٹھے کیے. جادوگروں سے امت کی جان چھڑائی. کس انداز سے؟ اس نے جادوگروں کے سامنے کچھ کنکریاں زمین سے پکڑی, ان کو شمار کیا, گنا اور کہا بتاؤ. ایک ایک جادوگر نے بتا دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں کتنی. کہتا ہے قاتلہم اللہ, اللہ ان کو قتل کرے. کنکریاں پھینک دیں, پھر پکڑی, کہا اب بتاؤ. کہتے نہیں, اب نہیں بتا سکتے. کہتے کیوں؟ کہا جب تم شمار کر رہے تھے نا تو ہم ساتھ وہ بھی شمار کر رہے تھے, انہوں نے ہمیں بتا دیا. جب تم نے شمار نہیں کیا تو غیب تو نہیں ہم جان سکتے. حدیث میں آتا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم, شیطان انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے جس طرح خون کی سرکولیشن ہوتی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ جادوگر کے پاس جائیں گے, وہ آپ سے یہ کہیں گے آپ کے کتنے ماموں ہیں, آپ کے کتنے چچا ہیں. آپ ابھی بولے نہیں, مت بولے, میں بتاتا ہوں. فٹ سے وہ آپ کو بتائے گا. کیوں؟ جب آپ سے کہا گیا آپ کے کتنے ماموں ہیں تو آپ نے فٹ کہا تین ہیں, دل میں بولے نہیں ہیں. تو کہے گا آپ کے تین ماموں ہیں. دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو سب کچھ بتا رہا ہے, یہی چیز. اور اس طرح کی دسیوں ایسی حرکات جادوگروں سے نشانیاں لیں, جادو کس کس چیز پہ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اور نشانیاں کیا کیا ہیں, کس کس وقت کرتے ہیں, اور کیا کیا کیفیات اختیار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے تمام جادوگروں کی گردنیں اڑا دی تھی. اس لیے ان کا تذکرہ کسی دن ہم کریں گے, کچھ موقع ملا. پہلی دعا یہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے اس طرح کے فتنے اور جادو سے محفوظ فرمائے. اور دوسری دعا یہ ہے رب تعالی جو اس فتنے میں بیماری میں مبتلا ہیں اللہ عز و جلال ان کو بھی شفا یاب کر دے. اور تیسری دعا ہے کہ آئندہ فیوچر پلاننگ یہ ہے پاکیزہ رہنا, باوضو رہنا, ذکر و اذکار کی صبح و شام پابندی کرنا, اور رب تعالی کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا, اور خصوصاً جو اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہیں ان کا ورد کرنا, ان کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ ہم نماز کے لیے 10 منٹ وقفہ کریں گے, تو احباب گرامی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم بقیہ جو حدیث کے اندر 7 چیزوں کا تذکرہ ہے جن میں 2 کا تذکرہ آپ نے سنا, انشاءاللہ پھر اس کی تکمیل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين, والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم, أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ, جس میں پہلا گناہ شرک کرنا, دوسرا گناہ جادو کرنا, اور تیسرا گناہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا. گزشتہ احادیث کی شرح میں قتل کے بارے میں آپ نے تفصیل سے سنا, لیکن آج ہم صرف 3 باتیں پیش کرنا چاہیں گے تاکہ اس حدیث کی شرح مکمل ہو. سب سے پہلی بات، ایک مسلمان، ایک مومن کی عزت اور حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. ایک مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، ما اطیبک واطیب ریحک، اے بیت اللہ تیری کتنی شان ہے، تیری کتنی معطر فضائیں ہیں، لیکن ما اعظمک واعظم حرمتک، تیری کتنی عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی ہے. والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک. لیکن یاد رکھنا، ایک مومن کی حرمت اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ان اللہ حرم منک واحدا، اے بیت اللہ تیری اللہ نے ایک حرمت بیان کی ہے. وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی تین حرمتیں بیان کی ہیں، حرم دمه وماله وعرضه، مومن کا خون بہانا بھی حرام، اس کا مال لوٹنا بھی حرام، اور اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام. اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، ذمہ داری ہر مسلمان کی کیا ہے، وَأَنَّ ظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، مومن مومن کے ساتھ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، بد زنی کا شکار نہ ہو. دوسری بات جو اس زمن میں میں پیش کرنا چاہوں گا، قتل کے بارے میں، جو اس وقت دنیا میں خون کی خون کا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، کاش کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے. لو ان اہل سماواته و اہل ارضه اشترکوا فی دم مؤمن لادخلهم اللہ النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے، ایک مومن کے قتل میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، چودہ کے چودہ طبق، اگر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ قیامت کے دن چودہ کے چودہ طبق جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام قتل و غارت کے کتنا مخالف ہے. آپ اس حدیث کو پڑھیں، یہ حدیث جو صحیح ترغیب کی 2438 نمبر روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی ہے کہ اگر ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، چودہ کے چودہ طبق ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تو قیامت کے دن رب تعالی ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا. کس کے بدلے؟ ایک مومن کے بدلے. کاش مسلمان اس بات کو سمجھے. صحیح الجامع کی یہ روایت 5247، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ جہنم میں الٹا ان کو ڈالیں گے. کس وجہ سے؟ نے ایک مومن کو قتل کیا. اگر آپ اس کے حدیث کے تھوڑا سا دقائق کی طرف جائیں، بھلا ساتوں آسمانوں کے کھربوں فرشتے کسی ایک بندے پہ وار کر سکتے ہیں؟ اگر جمع بھی ہو جائے، یہ اتنی بڑی بات جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، کیوں کہی ہے؟ کہ ساری ساتوں زمینوں کی مخلوقات اکٹھی ہو سکتی ہے؟ کوئی مشورے میں بھی اگر شریک ہوتا ہے کسی کے قتل میں اور اس بات پہ راضی ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی گنہگار ہوگا. اس کی تیسری بات جو اس سے بھی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے, من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. سنن ابی داود کی 4270 نمبر روایت, جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے پھر اس پہ فخر کرتا ہے میں نے اڑا دیا, اللہ عز و جلال نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول کرتے ہیں نہ نفلی عبادت قبول کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تو قتل و غارت سے روکا, لیکن آج مسلمان ہے کہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے, اور ایک نہیں دسیوں ایسے رجحانات, دسیوں ایسے جذبات جو خالص قرآن و سنت کے مخالف ہیں, اور کبھی کسی پہ کفر کا فتویٰ, کبھی کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ, کبھی کسی کے بارے میں کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں اس کو تو مار دینا چاہیے, یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے, یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قتل و غارت سے آ کے روکا, یہ تو جاہلیت کا رواج تھا. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگیں لڑی ہیں, کتنی جنگیں, 56 میں آپ خود شریک ہوئے ہیں, لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ کائنات میں ایسا کامیاب کوئی جرنیل آیا ہو کہ 1060 لوگ دونوں طرف سے جو ہے وہ موت کے آغوش میں گئے ہیں, ان میں صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں اور کافر بھی مرے ہیں, لیکن ان کی تعداد کتنی ہے, 1060 سے نہیں بڑی. اور آج ظلم کا رواج کیسا آ گیا, نوجوانوں کو کس طرح صحیح منہج سے دور کر دیا گیا, جو اسلام کے لیے عیب بن گئے وہ ایک چھوٹی سی بات پہ کم عقلی کم فہمی غلط نظریات کی روشنی میں معصوم بچے عورتیں بوڑھے مسافر نہ جانے کیسے کیسے بے گناہ ان کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تیار کرنے والے ظالم تیار کر دیتے ہیں. دنیا اس وقت دو دھاروں پہ کھڑی ہے, اصل اسلام وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے, اور میں یہ کہا کرتا ہوں اور آج پھر میں کہوں گا, فوج اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے, کسی ظالم کے ظلم کی اگر انتہا ہو اور فوج پہ اگر حملہ آور ہونا چاہے تو وہ سول کپڑوں میں نہیں جائے گا, سولین نہیں ایسا کر سکتا, وہ فوج کے اس معزز وردی کو پہنے گا تاکہ پتہ نہ چلے اور نقصان کرے گا. پولیس جس کا کام ہے انتظام کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا, اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے, لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے والا سویلین نہیں ہوگا, ان کی وردی میں آئے گا. اسی طرح دیندار طبقہ, ان کو دیندار جو شخص ہے عام شخص دنیا دار ان کو نقصان نہیں دے گا, ان کی عزت پہ حرف لانے کے لیے دیندار حلیہ بنا کر گفتگو کر کے دین کی جڑیں کاٹنے کے لیے یہی زندیق اور یہی غلط سوچ رکھنے والے پورے اسلام پہ عیب بن جاتے ہیں. اسلام بری ہے, مسلمان بری ہے, مسلمان اس کام کو نہ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی یہ اسلام کا رویہ ہے. یہ داعش اور اس طرح کے تمام جذبات رکھنے والے دنیا جہان کے سب سے بڑے ظالم ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خارجیوں کے بارے میں یہ لفظ کوڈ کر دیے تھے, الخوارج کلاب النار, یہ جہنم کے ڈاگز ہیں, کتے ہیں, جن کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ انسانیت کو مارنا, اور بولیں گے کچھ کریں گے کچھ. آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا الموت لأمريكا، أمريكا کے لئے موت، لیکن مرتے کون ہیں؟ مسلمان. اس لیے کبھی بھی آپ کو قرآن و سنت سے ہٹ کے جو چاہے لچھے دار باتیں بتائے کبھی آپ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. اپنے ہیوز اور ایتھکس کو مضبوط رکھنا چاہیے. قتل کردہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ یہ خون خاری بھی کوئی اسلام کا مزاج ہے؟ اسی کو تو اللہ کے رسول نے ختم کیا. زندہ درگور بچیوں کو دفنا دیتے، زندہ درگور کر دیتے بچیوں کو، جیتی جاگتی ہنستی کھیلتی بچیوں کو دفنا کیا جاتے، کچھ پتہ نہ چلتا پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کر کے قتل و غارت کر لیتے. یہ سارے کے سارے معاملات کو صحیح رخ جو دیا، محبت احترام، یہ تو اللہ کے رسول نے دیا. اور چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی جو رحم کرے گا، من رحم ولو ذبیحت عصفور رحمہ اللہ، اللہ اس پہ بھی رحم کرے گا. یہ رحمت کا دین ہے، یہ قتل و غارت کا دین نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَأَكْلُ الرِّبَا، چوتھا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہے وہ سود کھانے کا گناہ ہے. سود کیا ہے؟ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ وَجْهٌ مِّن وُجُوهِ الرِّبَا. ایسا قرض جو بغیر کسی مقصد کے وجہ کے پروفیٹیبل بنتا ہے تو یہ سود کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. آپ نے کسی کو چند روپے دیے ہیں، قرض دیا ہے، تو صدقے کے بارے میں آتا ہے 10 گنا اجر ملتا ہے، قرض کا تو 18 گنے اجر ملتا ہے. آپ اس قرض کو احسان کے طور پہ دیتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ 10,000 کے بدلے مجھے 15,000 واپس کرنا، کیوں؟ تم نے قرض دیا ہے. تم محسن بن کے آئے اور خون چوسنے والا بن کے جاؤ، یہ احسان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن نے اس لیے سود کی ہلاکتوں اور تباہ کاریوں کو بیان کیا ہے. اور طرح طرح کے نئی ٹرمینالوجیز کو دنیا میں پیش کر کے آج سود کو جائز کرنے کی ناکام کوششیں جاری ہیں. اور کون کوششیں جاری کر رہا ہے؟ نام نہاد مسلمان، ڈگری ہولڈر. کس وجہ سے؟ دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے قرآن و سنت کی تعلیمات کو چینج کیا جاتا ہے. کاش یہ اللہ پہ اعتماد کرتے، ان سے کچھ سنبھالا ہی نہ جاتا کہ اللہ ان کو عنایات کتنی دیتے. پہلی بات، وہ انسان تقوی سے محروم ہو جاتا ہے جو سود کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے اور سود لینے اور دینے کے بارے میں اس کا ذہن تیار ہو جاتا ہے. ارشاد ربانی ہے،
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
اے ایمان والو، دگنا اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ سے ڈرنے والا سود کے قریب نہیں جاتا. اور ساتھ یہ فرمایا، اللہ سے ڈر جاؤ گے، سود کو اختیار نہیں کرو گے تو تم نجات پا جاؤ گے. اور اس آگ سے ڈر جاؤ، اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو وہ آگ تیار ہے جو کافروں کے لیے ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحمت کی جائے. تو سب سے پہلے جو انسان کا نقصان ہوتا ہے متقین کی سب سے خارج اور جہنمیوں کی صف میں اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا. دوسرا نقصان یہ مت سوچے کہ میری چلاکی ہے اور میرے پاس تو لینتھ ایکسپیرینس ہے, میں بہت مکاری کر کے بہت کچھ کر سکتا ہوں, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. سود اس سے برکت نہیں آتی, محرومی آتی ہے. قرآن مجید نے اس لیے فرمایا
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات, اللہ برباد کر دیتے ہیں سود کو, اور ویربی صدقات, اور صدقات کو اللہ بڑھا دیتے ہیں. واللہ لا یحب کل کفار, کل کفار عظیم, جو نہ شکرا ہے گنہگار ہے, اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. تو سود کھانے والا یہ حقیقت میں جہاں برکت سے محروم ہے وہاں یہ گنہگار ہے اور کفار ہے, نشکرہ ہے, رب تعالیٰ کی شریعت کو ٹھکرانے والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبۃ امره الى قلہ. کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو ایک مرتبہ سود کو بڑھتا دیکھتا خوش ہو رہا ہوتا, لیکن الا كان عاقبۃ امره الى قلہ, لیکن ہمیشہ کچھ وقت گزرتا ہے قلت اور ناکامی اور حسرت اس کا مقدر بن جاتا. آپ یورپ میں حالات کو دیکھیں, کتنے انڈسٹریلسٹ تھے آج پارکوں میں اکیلے سوئے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو, کہاں گیا مال, اس سود نے سب کچھ چاٹ لیا. کتنے لوگ اربوں کے مالک آج بھکاری بن گئے, کیوں, اس سود نے ان کو برباد کیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہ کہہ دیا, فرمایا الکبائر السبع, سات کبیرہ گناہ ہیں, اولہن الاشراک باللہ, سب سے پہلا گناہ شرک, وقتل النفس بغیر حقها, کسی جان کو نہ حق قتل کرنا, اکل الربا, اور سود کھانا, یہ کبیرہ گناہ ہے. سود یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بین یدی الساعة یظہر الربا والزنا والخمر, قیامت سے پہلے سود زنا اور شراب عام ہو جائیں گے. صحیح الترغیب کی روایت. پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کام پہ لعنت فرمائی, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن آکل الربا وموکلہ وکاتبہ ومانع الصدقہ وکان ینہا عن النوح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, اور اس کی ڈرافٹنگ کرنے والے, لکھنے والے پر, ومانع الصدقہ, اور جو زکات نہیں دیتا وہ بھی ملعون ہے, وکان ینحى عن النوح, اور آپ نوحہ اور بین کرنے سے منع کیا کرتے. سنن النسائی کی 5103 یہ حدیث کا نمبر ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2277, جس میں اللہ کے رسول نے چار لوگوں پہ لعنت کی, سود کھانے والا, کھلانے والا, اور ایز اے وٹنس پیش ہونے والا جو دو لوگ گواہ بنتے ہیں, وکاتبہ اور کتابت کرنے والا اس پورے کے پورے کانٹریکٹ سائن کرتے وقت ڈرافٹنگ کرنے والا ان سب پہ لعنت بھیجی ہے. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ, جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال ہم سوا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں, میں نے سود تو نہیں کھایا, میں نے تو نہیں دیا سود, میں تو بس لکھا ہی ہے, مجھے تو ایسے پکڑ کے ساتھ لے گئے گواہی کے لیے, میں تو مجبور تھا, بس دوستی تھی تو میں چلا گیا گواہی دے دی. حدیث کہتی ہے ہم سوا, لعنت میں سارے برابر ہیں, گناہ میں سارے برابر ہیں, کھانے والا, کھلانے والا, اور کتابت کرنے والا, اور گواہی دینے والا. اس لیے سود جب انسان کھاتا ہے تو حلال اور طیبات سے, پاکیزہ چیزوں سے رب تعالیٰ اسے محروم کر دیتا ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
ہم نے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا انہیں پاکیزہ چیزوں جو ان کے لیے حلال تھیں ان سے انہیں محروم کر دیا, ان پہ حرام قرار دے دیا, اور اس سبب سے بھی ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ اللہ ذوالجلال کے راستوں کو روکا کرتے تھے, اور اس سبب سے بھی ان کے ساتھ ایسا کیا گیا کہ جب ان کو سود سے منع کیا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو سود سے روکا نہیں ہے. ان کو کہا گیا کہ لوگوں کے مال نہ کھانا, لیکن وہ لوگوں کے مال لوٹنے سے باز نہیں آئے. اس لیے ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کیا ہے. اور ویسے بھی ساتویں بات جو اسلام ہمیں بتاتا ہے, سود تو یہودیوں کا امتیاز اور وصف اور خوبی ہے, مسلمانوں کا تو تعلق ہی نہیں ہے اس سے.
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
یہودیوں نے سود کو حاصل کیا حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا, یہ صفت یہ خوبی وہ اپنے اندر سمجھتے تھے, کہتے تھے اس میں کیا ہے, یہ بھی تو تجارت ہے. جیسے آج کتنے ہی عقل مند, جیسے آج کتنے ہی عقل مند اسی بات کو بیان کرتے ہیں, کیا یہ بھی تو ڈیل ہے, میں اگر گھر اس طرح خریدتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, میرے پاس فلاں شخص کا فتویٰ موجود ہے, یہاں ایک ایک لفظ میں لکھوانا چاہوں گا اور یاد کروانا چاہوں گا آپ کو. وہ لفظ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک, گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کرے.
وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ,
ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دے دیں وہ گناہ سے تمہیں بچا نہیں سکیں گے. اس لیے کبھی بھی فتووں کے پیچھے مت جائیے, قرآن و حدیث کی روشنی کو ہمیشہ قبول کیجیے, اور قرآن و حدیث کی روشنی آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گی. قرآن اور حدیث کا نور کبھی آپ کو تاریکیوں کی طرف نہیں لے جائے گا. فتوے اپنی مرضی کے علماء جو دے دیں, اور میں نے لفظ علماء اس لیے بول دیا کہ وہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, اصل میں علماء ہوتے وہ ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرے. انہی کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے, ربانی علماء جن کی گفتگو میں چھاپ قرآن و سنت کی ہوتی. وہ اپنے ویوز کو قوم کو نہیں پیش کرتے کہ اس کو مانو, وہ کہتے ہیں اللہ کا فرمان یہ ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے. میں کون ہوں, آپ کون ہیں جو شریعت سازی کرے, میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اور اپنے کسی فکر کو دین کہہ بیٹھے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہی کہتا ہے جو راہ راست سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. اس لیے آٹھویں بات جو شریعت نے بتائی ہے, سود کا ہلکا سے ہلکا گناہ کتنا ہے, حدیث کے الفاظ سنیے. سنن ابن ماجہ کی روایت 2274, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا ایسرها ينكح الرجل امه, 70 گناہ ہیں سود کے, اور سب سے کم گناہ کوئی اپنی ماں سے نکاح کر لے. اور دوسری روایت جو صحیح الترغیب کی ہے, روایت 1848, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 بابا, 70 دروازے ہیں سود کے, ادناها سب سے کم گناہ والا دروازہ کون سا ہے سود کا, کالذی یقع علی امی, اتنا اس کا گناہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح الجامع میں ہے 3375, اور صحیح ترغیب میں 1855, حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا, ایک درہم سود کا, درہم ربا, یأکلہ الرجل وهو يعلم, کسی کو پتا ہو یہ سود ہے, ایک درہم کھانے کا گناہ اتنا ہے, اشد من 36 زنیا, 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ایک درہم کا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرامین جب جاری کر دیے, اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں الربا 72 حوبا او بابا, سود کے 72 دروازے یہ گناہ ہیں. ادیناها اتیان الرجل امه, سب سے کم گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے. شریعت کے واضح دلائل آنے کے بعد آج ظلم کی انتہا دیکھیے کہ اس سود کو روا رکھنے کے لیے کس کس انداز سے کوششیں کی جاتی ہیں. رب تعالی معاشرے کو اس مصیبت اور لعنت سے محفوظ رکھے, اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو لوگوں کی بے ہدایتی کے لیے اور صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے فتوی دیتے ہیں, اور لوگوں کو حلال کھانے سے روک کر حرام کی طرف اپنے غلط فتووں کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا, اور نویں بات ایک سمجھائی کہ سود خور کا حشر قیامت کے دن پاگلوں جیسا ہوگا, مجنون لوگوں جیسا ہوگا.
الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وہی دلیل جو قرآن نے بیان کی ہے آج ظالم لوگ وہی دلیل پیش کرتے ہیں. الذین یأکلون الربا جو لوگ سود کھاتے ہیں اس طرح وہ قبروں سے اٹھیں گے جیسے حواس باختہ لوگ اٹھتے ہیں. یتخبطہ الشیطان من المس جیسے کسی جن نے اس کو چھو لیا ہے اور دیوانہ کر دیا ہے بنا دیا ہے
اور وہ کہتے کیا ہے
انما البیع مثل الربا جیسے عام ڈیل ہے بیع و شراء ویسے ربا ہے اس میں فرق تو کوئی نہیں ہے. یہ دلیل کون پیش کرتا ہے سود خور پیش کرتا ہے. مسلمان کیا کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا اللہ نے بیع و شراء کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. فمن جاءه موعظۃ من ربی جس کو اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچی وہ رک گیا یہ اس کے لیے بہتر ہے اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اور جس نے پھر بھی سود کی طرف رجوع کیا فاولئک اصحاب النار یہ لوگ جہنم والے ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس لیے اعلان جنگ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ جو سود خور ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سود کو چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے جو گزر کی زندگی آپ کی چھوڑ دو ابھی بھی موقع ہے اگر مومن ہو. اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ اعلان جنگ ہوتا ہے انسان کی طرف سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتا ہے. اور سود کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ عذاب بیان کیا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ جہنمی لوگ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اس بات سے منع کیا تھا نہا رسول اللہ ان تشتر الثمرۃ حتی تطعم وقال اذا ظہر الزنا والربا فی قریہ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ جس علاقے میں سود عام ہو جائے فحاشی اور زنا عام ہو جائے اس علاقے والے خود ہی اپنے اوپر اللہ رب العزت کے عذاب کو اتروا لیتے ہیں اپنے آپ کو مستحق بنا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری بات میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں بیان کی ہے کہ سود انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا. اور میری خواہش ہے کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں 2085 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے 2085 اس روایت کو گھر بیٹھ کے ضرور پڑھیں. ٹرانسلیشن اردو میں بھی ہو چکی ہے انگلش میں بھی موجود ہے آپ آرام سے گوگل پہ جائیں سرچ کریں گے اپنے سامنے اس حدیث کو 3 منٹ پر پڑھیں کیا ہونے والا ہے اور کیا نتائج سامنے آئیں گے سود خوروں کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت اللیلۃ رجلین، میں نے دو آدمیوں کو دیکھا خواب میں، آتی یعنی میرے پاس آئے، فأخرجانی، پھر مجھے لے کے نکلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو خواب میں نہیں دیکھا، جب معراج پہ آپ کو معراج کی سیر کروائی گئی تو آپ نے حقیقتاً دیکھا، فأخرجانی الى ارض مقدسہ، ایک مقدس جگہ کی طرف جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، اس کی طرف مجھے دو فرشتے لے گئے، حتی اتینا علی نہر من دم، یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر کے پاس پہنچے، فیہ رجل قائم، ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وعلی وسط النہر رجل، اور اس نہر کے درمیان میں ایک آدمی تھا، بین یدیہ حجارہ، اس کے آس پاس پتھر پڑے تھے، فاقبل الرجل الذی فی النہر، جو نہر میں انسان تھا وہ متوجہ ہوتا، وہاں سے چلتا ہوا آتا کہ میں باہر نکلوں، فاذا اراد الرجل ان یخرج، جب وہ نہر سے، خون کی نہر سے نکلنا چاہتا، رم الرجل بحجر فی فی، تو وہ پتھر والا انسان ایک پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں پتھر مارتا، فردہ حیث کان، وہ دوبارہ اتنی دور چلا جاتا جہاں سے وہ آیا تھا، فجعل کل ما جاء لیخرج رمی فی فی، پھر وہ اس نہر سے نکلنا چاہتا، پھر اس کے منہ میں پتھر مارا جاتا اور وہ واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا، فقلت ما هذا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا، فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا، جبریل امین نے جواب دیا، آپ نے جس شخص کو دیکھا کہ اس کے منہ میں پتھر مارا جاتا ہے اور وہ مسلسل خون کی نہر میں ہے، آكل الربا، یہ سود خور ہے، اللہ عز و جلال ہم سب کو سود جیسی اس لعنت سے محفوظ فرمائے، اور امت اسلامیہ کو حلال طریقوں سے مال کمانے کی، اور پھر اللہ عز و جلال ان پہ فراوانی بھی فرمائے تاکہ وہ حرام سلسلوں سے جہاں بچیں وہاں اس کے بارے میں سوچ بنانے کو بھی اپنی سوچ کی توہین سمجھیں۔ تین نکات، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور کسی مومنہ عورت پہ تہمت لگانا، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں اگلی مجلس میں بات کریں گے، لیکن یہاں میں ایک پیغام دیتا چلوں، وہ پیغام یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا جہاں یہ حرام ہے وہاں ایک مینٹیلٹی جو اس وقت دنیا میں بنی ہے، فلاں تو یتیم ہے، میں چند نام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت عقائد اور منہج میں کمزوری اتنی آگی ہے کہ ہم کچھ باتوں کو اپنی زندگی کا کمال سمجھتے ہیں، کسی عورت کے پاس اولاد نہ ہو وہ ہر وقت روتی نظر آتی ہے، کسی وقت اس کو چین نہیں آتا بلکہ اس اولاد کی غرض سے ہر حرام کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال گزارے ہیں، کسی ایک روایت میں موجود نہیں ہے کہ آپ نے 9 سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول سے دعا کروائی ہو کہ دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے، جن کو جنت کے نظارے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کا یہ میٹر نہیں ہوتا کہ اولاد ہے یا نہیں ہے، ان کا یہ میٹر نہیں ہوتا کہ میرا سٹیٹس کوئی ہے یا نہیں ہے۔ 47 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے ہیں، کسی ایک دن حسرت نہیں کی کہ میں تو بہت چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی، 47 سال گزارے ہیں، کسی ایک دن اس کی خواہش نہیں کی کہ مجھے شادی کرنی چاہیے، اب یہ پابندی شریعت نے لگا دی ہے. جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اس کا یہ میٹر نہیں ہوتا کہ فلاں مسکین ہے، یتیم ہے. جس سے اللہ نے کام لینا ہے اللہ کام لیتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یتیم پیدا ہوئے تھے. آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی یتیم پیدا ہوئے تھے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی یتیم پیدا ہوئے تھے. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے جو آپ قصے پڑھتے ہیں طارق بن زیاد کے، یہ بھی یتیم پیدا ہوئے تھے. آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ امام اوزائی جن کا نام ہے علم دنیا میں، یہ بھی یتیم پیدا ہوئے تھے. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ سفیان ثوری جو محدث ہیں، کتنے جلیل قدر محدث ہیں، اور امام مالک کتنے جلیل قدر محدث ہیں، دونوں ہی یتیم پیدا ہوئے تھے. اور ان لوگوں کا شوق دیکھیے، سفیان رحمہ اللہ مکہ میں حج کرنے آئے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث کا عالم ہے، اکٹھے ہو گیا کہ ہمیں حدیث سنائے، ایک چبوترے پہ ان کو بٹھا دیا، حدیث سنا سنا کے جب دیکھا کہ لوگ بھی اب تھک گئے ہیں، کہا کہ بس. لوگ اٹھے، ایک شخص کہتا ہے نہیں مجھے اور سناؤ. کہا نہیں اب بس. کہا نہیں مجھے اور سناؤ. ضد دیکھیے کس بات کی ہے. انہوں نے ویسے کہا کہ نہیں اب بس، اشارہ کیا، وہ چبوترے سے نیچے گر گیا، اس نے آنکھیں اپنی ٹیڑی کر لی اور نہ جانے یہ بتانا چاہا کہ آپ نے مجھے گرا دیا اور میں تو اس وقت مر رہا ہوں. ہوا یہ کہ یہ وہ شخص تھا جس کی تڑپ تھی کہ مجھے حدیث کیسے ملے گی. سفیان رحمہ اللہ چھلانگ لگا کے نیچے گئے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بندہ محدث ہے، اس نے حاجی نے ایک بندہ مار دیا. کہتے ہیں انا تتق اللہ، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہو، ایسا نہ کرو. کہتے ہیں نہیں، پہلے وعدہ کرو 100 حدیثیں مالک بن دینار کی سند سے اور 100 حدیثیں زہری کی سند سے سناؤ گے تو میں اٹھ جاتا ہوں، اگر نہ میں ایسے ہی رہوں. اور ان کو سنانی پڑی. ہماری ضد کیا ہوتی ہے، میں نے پڑھنے نہیں جانا. کب پڑھنے جاؤں گا، جب یہ میری خواہش پوری کرو. وہاں خواہش کیا ہے، میں اٹھوں گا تب جب مجھے 200 حدیثیں سناؤ گے. اب پتہ نہیں آپ کا شوق کیا ہے کہ آپ کا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، آپ کب چھوڑیں گے، ہم تب بیٹھیں گے آپ جلدی سے ختم کر دیں. ایسے ہی ہو سکتا ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ بھی یتیم پیدا ہوئے. قاضی ابو یوسف احناف میں سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں، یہ بھی یتیم پیدا ہوئے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور اسی طرح متنبی، امام غزالی، ابن الجوزی اور امام ابن الملقن، ابن حجر عسقلانی، یہ سب جلال الدین سیوطی، یہ سب یتیم لوگ تھے، یتیم پیدا ہوئے. نواب صدیق الحسن القنوجی اور عبد الرحمن السعدی اور شیخ امین الشنقیطی اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب لوگ یتیم تھے. لیکن اللہ نے کام کیسا لیا، اللہ کے رسول یتیم تھے، سب سے بہترین حدیثوں کا مجموعہ تیار کرنے والے امام بخاری ہیں، وہ بھی یتیم تھے. سب سے بہترین شرح لکھنے والے صحیح بخاری کی ابن حجر عسقلانی، وہ بھی یتیم تھے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم کام نہ کرنے کے لیے کچھ دیواریں کھڑی کرتے ہیں. جن سے اللہ نے کام لینا ہے وہ یتیموں نے بھی کیا ہے، اور جو یتیم نہیں ہے اس کے لیے کیا حجت ہے کہ وہ کام نہ کرے. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہماری صلاحیتوں میں برکت فرما، ہمیں دین کے لیے استعمال فرما. اللہ دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے، اور ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما اور ہماری صلاحیتوں میں برکت فرما. رب تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے نوازے، اور اللہ عز و جلال قیامت کے دن اپنے محبوب کے لیے رفاقت نصیب فرمائے، اور اسی طرح اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مجھے ایک وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہوا یاد آ گیا، دہرا دیا جائے. آپ نے 25 حدیثیں سنانی تھی، تب 26ویں شروع کرنی تھی نا، یاد تو ہوگی ہوں گی نا. بولے نہیں، آج خاصی ہوتی، بس آپ بیان کرتے جائیں، ہم سن تو رہے ہیں نا، سننا نہیں ہے ہم سے، اگر سن لیا تو پھر ہم نہیں آئیں گے. کتنا اچھا لگے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ میں سے ایک بھائی آ کے پوری حدیث کی شرح اسی طرح مجھے بھی اور آپ کو بھی پڑھاتا نظر آئے. یہ ہے خوشی کا دن، یہ ہے خوشی کا دن کہ رجال تیار ہوں، صناعت الاجیال، قوم تیار اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شخص پڑھاتا ہے، دوسرا اس سے پڑھنے والا اسے اچھا پڑھانے والا بنے. تو آپ پتہ نہیں ہم سے کب ناراضگی دور کریں گے. آپ کو ویسے سمجھ آتی ہے جو بولا جاتا ہے؟ بولتے ہی کوئی نہیں ہے. یا صاحب آپ ان کو کچھ کھلایا کریں، بیچارے بھوک سے بیٹھے ہیں، تو ان کو کیا آگے سے جواب بھی نہیں دیتے. کیا جی، آپ کا آواز آتی ہے سب کو؟ سمجھ بھی آتی ہے؟ کس کس کو سمجھ آتی ہے؟ ہاتھ پھر نہیں کھڑے ہوئے. کیا سمجھ آتی ہے؟ مسافر آپ سب لوگ ہیں، مسافروں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھانے والے سے بھی اچھا عالم بنائے اور اچھا عمل کرنے والا بنائے. دعا سے بھی بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں، لیکن آپ جب تک ہمت نہیں باندھیں گے اس وقت تک بات تو نہیں بنے گی. من يتحر سعود الجبال يقع في الحفر. جو پہاڑ کو دیکھ کے کہتے نا میں نہیں چڑھ سکتا، وہ ہمیشہ کھائیوں میں ہی رہتا ہے. جو ہمت کرتا ہے وہ پہاڑوں پہ چوٹیوں پہ بھی چلا جاتا ہے. تو آپ یہ باتیں گھر جا کے بتاتے ہوتے ہیں؟ چلو نہیں بتاتے رہے، اب بتائیں گے انشاءاللہ ساتھیوں کو. یعنی میں سوچتا ہوں کہ آپ کے وہ ان باکس میں کتنے میسج پڑے ہوں گے. اگر آپ جو سبق سنتے ہیں اسی کے میسج بنا کے آپ کسی کو پیش کریں تو 8 دن میں آپ کا سبق ختم ہو جائے گا. سوچئے جتنے آپ نے پڑھی ہیں چیزیں، اگر ان کا ہی میسج بنا کے آپ کسی بھائی کو سینڈ کریں تو آپ کو کسی ایسے میسج کرنے کا موقع ملے گا جو لطیفہ ہو، جوک ہو، کوئی ایسا ہوگا؟ کوئی جوک کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اپنے رویوں کو دین کے ساتھ جوڑ دیں، آپ کا میسج جائے، کسی کو سمجھ آئے. یہ کسی پڑھے لکھے کا میسج ہے، یہ کسی دانش مند کا میسج ہے. اس کو انتظار رہے، آج اس کا میسج نہیں آیا، مگر نہ تو ہزاروں میسج آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. السلام علیکم.